والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. سب سے پہلے عید مبعث اور روایتی عید معراج کی مناسبت سے آپ تمام برادران ایمانی کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور شاید اسی موضوع اسی مناسبت کو مد نظر رکھ کر برادران نے یہ موضوع انتخاب کیا ہے. مبعث رسول بعثت رسول کے دن ہے. خدا نے آپ کو یہ عظیم توفیق دی ہے کہ خانہ خدا میں اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے اور اپنی مادی تمام خواہشات پر مہر لگا کر بند کر کے روحانی تسکین کے لیے روحانی غذا کے لیے فیوضات معنوی کے لیے اپنا آپ کو تیار کیا. اصل میں قسم کا ٹکراؤ ہے اگرچہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہے کہ انسان جب تک مادیات میں غرق ہوتا ہے تو معنویات کی طرف توجہ نہیں کر سکتا. اسی لیے خدا دیکھتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ خدا جب چاہتا ہے انسان پر فیوضات معنوی نازل کرے پہلا اس کے مادی چاہتوں کو تھوڑا سا کمزور کر دیتا ہے. رمضان میں ماہ روحانیت معنویت کا مہینہ ہے. خدا نے سارے انسانوں کو دعوت دی ہے اور مہمانی پر بلایا ہے لیکن آپ خود دیکھتے ہیں کہ مہمانی پر بلانے کے باوجود کھانے پینے سے بند کیا گیا ہے, کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے. در حقیقت وہاں پر روحانی دعوت ہے, روح انسانی کو دعوت. روح انسانی جسم کے سامنے ایک طرح کے بے بس ہے. اس وجہ سے جب تک جسم پر کنٹرول جسم کی خواہشات پر کنٹرول نہیں کریں گے روح اپنی خواہشات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے ماہ رمضان میں مادی خواہشات پر کسی حد تک کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ انسان کو روح روحانی غذا کی طرف توجہ کرے. قرآن پیغمبر کے حدیث سے فرماتا ہے کہ قرآن خدا کا دسترخوان ہے, وہ کھانا ہے جس کو خدا نے تیار کیا ہے. تو ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا. در حقیقت ماہ رمضان میں انسان فیوضات معنوی لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے مادی خواہشات کنٹرول میں آتا ہے. مادی خواہشات کنٹرول میں آنے سے جہنم کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے, شیطان بھی پابند سلاسل ہو جاتا ہے. احادیث آپ کے سامنے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو سال بھر نہ کھا سکے اس کا انتقام بھی ماہ رمضان میں لیتے ہیں. نہیں, ماہ رمضان میں زیادہ تر توجہ یہ اسی کی طرف ہونا چاہیے کہ روحانی غذا زیادہ سے زیادہ استفادہ کرے. یقیناً انسان مرکب مخلوق ہے روح جسم سے, جسمانی تمام خواہشات کو کچل نہیں سکتے. اسی لیے ہمارے احادیث میں ہے روزہ کھولنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک افطار کے وقت وہ مادی خوشی ہے, ایک قیامت کے دن وہ روزے کے معنوی خوشی ہے. تو یہ خدا نے یہ عظیم توفیق دی ہے, آپ اپنے رضا و رغبت سے خدا کی جیل میں آئے ہیں. اندر حقیقت سب پر خدا کو ترجیح دیا ہے، خدا کے گھر پہ آئے ہیں پیغام خدا سننے کے لیے، اپنا ایک محاسبہ کرنے کے لیے، اپنے گزشتہ کا مطالعہ کرنے کے لیے، اپنے آئندہ کے بارے میں سوچنے کے لیے، اپنی فردی زندگی، گھریلو زندگی، اجتماعی زندگی، رشتہ داروں کے ساتھ زندگی، دوستوں کے ساتھ زندگی، بس ایک محاسبہ ہے کرنے کے لیے، ایک سنہری موقع ہے انشاءاللہ آپ کو جب خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ اس پروگرام میں حصہ لے لے، شرکت کرے، تو انشاءاللہ اور قدم بڑھا کر اپنا محاسبہ کریں گے۔ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، خدا کے دروازہ کھلا ہوا ہے، بدترین مجرمین کو ایک پشیمانی پر معاف کرتا ہے، چبرسد مخلصین۔ تو یہ آپ کے لیے یہ بڑی سعادت ہے، سب کو یہ سعادت میسر نہیں آتی ہے۔ انسان عصر حاضر میں دین اور دین کے تقاضے، دین کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ روزہ اول جب پروگرام یہ ہوا کہ انسان زمین پر آئے، پہلا نبی تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ شیطان آیا، ایک مبارزہ کی علامت ہے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے مبارزے کی ضرورت ہے۔ اور شیطان اتنا عجیب و غریب مخلوق ہے کہ نبی خدا کو دھوکہ دینے سے مایوس نہیں ہوتا، اگرچہ خود نے بھی کہا، خدا نے بھی کہا، تم انبیاء کو دھوکہ نہیں دے سکتے، مخلصین کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس کے باوجود اپنی پوری کوشش کرتا ہے دھوکہ دینے کی۔ اس نے اپنے خیال خام سے حضرت آدم کو جنت سے نکالا، یہاں پر ایک پروگرام الہی تھا کہ فرزندان آدم کو یہ بتائے کہ تمہیں جنت سے نکالنے والا کون ہے، آدم کو جنت میں تھے جنت سے نکالے گئے، تم جنت جانے سے پہلے یہ رکاوٹ پیدا کرے گا، دشمن شناسی کے لیے آدم وہاں گئے تھے، ورنہ خدا نے آدم کی خلقت سے پہلے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ حضرت آدم کو خلق ہی کیا تھا زمین پر آنے کے لیے، چند دن جنت میں تاکہ دشمن شناسی ہو۔ بس اوقات ہم مخالف اور دشمن میں اختلاف کرتے ہیں، فرق نہیں سمجھتے، بس اوقات دشمن کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، دشمن کا اصل ٹارگٹ کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، دشمن کو ہماری کون سی کمزوریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دشمن ہم پر غالب آتا ہے۔ دشمن شناسی ایک اہم چیز ہے، دشمن کون ہے، کیا کرتا ہے، کیسا وہ غالب آتا ہے، اس کا ہتھکنڈے کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کا مکر و فریب کیا ہوتا ہے، ایک اہم چیز ہے۔ خدا نے حضرت آدم کو بھیجا اور شیطان نے حضرت آدم کو برداشت نہیں کیا، جنت سے نکلنے پر مجبور کیا، عرض کیا یہاں پر پروگرام الہی کے مطابق ہی ہوا ہے، حضرت آدم کو زمین کے لیے خلق کیا تھا، لیکن یہ پیغام اولاد آدم کو دیا، تمہارا دشمن شیطان ہے، شیطان تمہیں جنت سے محروم کرے گا، دو تمہارے باپ خدا کا نبی معصوم ہوتے ہوئے شیطان کے دھوکے میں آ گئے، وہ معصوم گناہ نہیں کرتا ہے لیکن ترک اولا کر سکتا ہے، شیطان نے کوشش کر کے زیادہ زیادہ ترک اولا پر حضرت آدم کو وعدہ کیا، کیونکہ ابھی شریعت کوئی نازل نہیں ہوئی تھی تاکہ شریعت کی خلاف ورزی ہو، وہاں سے نکلنے کے بعد جب آدم کو بھیج رہے تھے زمین کی طرف، پھر شریعت نازل ہوئی، یا بہتر کہوں احکام دین بقدر ضرورت حضرت آدم کو دی، کیونکہ شریعت قرآن میں ہے کہ حضرت نوح سے شروع ہوا ہے، حضرت آدم اکیلے دو آدمی تھے، اس کے لیے اتنی بڑی شریعت کی ضرورت نہیں تھی، احکام دین جتنی کی ضرورت تھی اتنا حضرت آدم کو بتایا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ روزہ اول سے پروگرام ہوا ہے کہ دین ایرانیوں میں ایک ضرور المثل ہے، دین را بے بہا می دہند نہ بے بہانے، دین کو قیمت وصول کر کے دیتے ہیں. جنت را بہش رائے اجتوا، بہش کو جنت بہش کو قیمت کے مقابل میں دیتے ہیں، بہانوں کے مقابل میں نہیں دیتے. بہش چاہتے ہیں قیمت ادا کرو بہش کی، بہانوں سے بہش تک آدمی نہیں پہنچ. ہم بس اوقات ایک بہانے کے ذریعے جنت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، بہانوں سے نہیں ہے. قیمت مال جتنی قیمتی اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ. بہش را بے بہا می دہن نہ بے بہانے. خدا ارحم الراحمین ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں آپ کے پاس فکر صحیح ہو، عمل صحیح ہو تو آپ دنیا میں سعادت مند ہو سکتے ہیں. فکر صحیح ہو، عمل صحیح ہو. فرض کی ایک ملک، ایک کھیتی باڑی کرنے والا یا کارخانے میں کام کرنے والا ایک گھنٹے میں 100 کماتا ہے، 50 کماتا ہے، لیکن ایک ایٹمی ماہر ایک گھنٹے میں 50,000 کمائے گا. فرق کیا ہے؟ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. دنیا میں علم اور عمل، یہ ایٹمی ماہر کچھ نہ کرے کچھ نہیں دیا جائے گا. علم اور عمل، جتنے علم زیادہ اتنا ہی عمل بہتر کر سکتا ہے. آخرت کے حوالے سے بھی یہی ہے، علم و عمل. عمل آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارت میں ہیں. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح انجام دیا. عمل صالح بھی فردی زندگی تک محدود نہیں ہے. وتواصوا بالحق، دوسروں کو بھی حق کی طرف بلاتے ہیں، سب مبلغ ہوتے ہیں. اہل حق سب کے سب مبلغ دین ہونا چاہیے. کہیں بھی نہیں کہا ہے تبلیغ دین مولویوں کی ذمہ داری ہے، مولانوں کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے. فتویٰ دینا علماء کی ذمہ داری ہے، ولایت علماء کی ذمہ داری ہے، لیکن علماء سے مراد فقہا مجتہدین کی ذمہ داری ہے. اور لیکن تبلیغ دین سب کی ذمہ داری ہے. تواصل بالحق و تواصل بالصبر، عمل، لوگوں کو تبلیغ دین بھی کرنا ہے، لوگوں کو عمل کی طرف بھی بلانا ہے، یہ ذمہ داری. اگر اس ذمہ داری پر ہم عمل کریں تو کامیاب ہو سکتے ہیں. ایران میں ایک امام خمینی نے شروع کیا، 15 سال میں ان کی کوشش ایک انقلاب کی شکل میں ظاہر ہوا. ہمارے طرح چھوٹے بچے تھے، بڑے ہو گئے، بچپن میں یتیم ہو گئے، اور کسی اور ملک سے، کشمیر سے آ گئے تھے. اس کے باوجود آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دین کے متبادل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے. اگر کسی چیز کے متبادل مل جائے تو لوگ اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اب یہ دیکھو، ٹی وی، کتاب، ریڈیو، سب کی جگہ پر موبائل نے جگہ لے لی ہے، تو ان کی ضرورت ختم ہوتی ہے. کسی چیز کے متبادل مل جائے تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، متبادل کو لیتے ہیں. لیکن دین وہ واحد چیز ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے. انسان کے روحانی ضرورتوں کی تکمیل کا واحد ذریعہ دین ہے. انسان کہاں سے آیا دین بتا سکتا ہے، کہاں جانا ہے دین بتا سکتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے دین بتا سکتا ہے. اگر دین نہ ہو زندگی بے معنی ہو جاتا ہے، بے مقصد ہو جاتا ہے. بےہودگی کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی نہیں. اسی لیے مغرب والوں کی ایک بہت دربدری یہی کہ زندگی بے مقصد ہے، بےہودگی ہے. کیوں ہم آئے ہیں، ہم کس طرح سے آئے، کہ بندر سے انسان بن گیا، کوئی مقصد نہیں ہے، بندر سے انسان بن گیا. کیا کرنا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں، کہاں جانا ہے، نابود ہونا ہے. دین ہے جو انسان کے ان بنیادی سوالات کا جواب دے سکتا ہے. سائنس جواب نہیں دے سکتا ازل میں کیا ہو رہا تھا یہ سائنس کے دائرہ کار سے خارج ہے, ابد میں کیا ہوگا یہ سائنس کے دائرہ کار سے خارج ہے. سائنس تجربہ کی بنیاد پر کام کرتا ہے, تجربہ وہی اسی چیز میں کرتے ہیں جو مشاہدہ کر سکتے ہیں, جو مشاہدہ سے باہر ہے اس وقت اس میں تجربہ نہیں کر سکتے. تجربہ ہے ان سوالات کا جوابات, انسان کہاں سے, عالم کہاں سے, اس کی ذمہ داری کیا ہے اور کہاں جانا ہے, اور دین ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں اسی لیے بہترین قانون بنانے والا خدا ہے. خدا دنیا میں بھی انسانوں کی سعادت کے قانون بنانے کی صلاحیت سب سے زیادہ خدا ہے. انسان جتنے زیادہ علم ہو مفادات کے مطابق قانون بناتا ہے, مفادات کے مطابق قانون بناتا ہے. اور علم بھی نہیں ہے, آئے دن اس علم کے قوانین بدلتے جاتے ہیں, اور پھر صحیح قانون فرضاً بنائے تو نافذ نہیں کرتا ہے. بش یا ٹرمپ کیا کرتا ہے, سوریہ کے حکومت کے خلاف میزائل مارتا ہے, یمن کی قاتلوں کی مدد کرتا ہے. یمن یہ اس دنیا کی حقیقت ہے, واضح چیزیں ہیں. پہلا انسان جاہل, قرآن فرماتا ہے ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین یحملنها وحملها الانسان, ہم نے اپنے امانت آسمانوں پر اور زمین پر پیش کی. اپنا دین بندگی آسمانوں پر زمینوں پر پیش کی. فابین یحملنا, کسی کے پاس صلاحیت نہیں تھی قبول کرنے کی. فحملها الانسان, انسان کے پاس صلاحیت تھی, قبول کیا. انہ کان ظلوما جہولا, لیکن دو عیب کی وجہ سے انسان نے امانت میں خیانت کی. ایک ظالم تھا انسان, ظالم ہونے کی وجہ سے امانت میں خیانت کی. وہ جہولا, دوسرا جاہل ہونے کی وجہ سے انسان نے امانت میں خیانت کی. تو یہ دین کی نسبت میں جہل کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا, ظلم کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. تو ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں اور علم کی خدمت کرنا پڑے گا اور عدالت کی خدمت کرنا پڑے گا. علم اور عدالت کی خدمت, ان دینداروں کا نعرہ علم اور عدالت کی حمایت, ظلم اور جہالت کے ساتھ مقابلہ. باطل چاہتے جتنا ہو سکے لوگ جاہل رہے تاکہ ان سے ناجائز فائدہ اٹھائے. پانی کو مٹیالہ کرتے ہیں مچھلی شکار کرنے والا تاکہ مچھلی کچھ نہ دیکھ سکے, باہر نکل آتا ہے تو پھر اس کو شکار کرتے ہیں. اہل باطل شیاطین ان سجن یہی چاہتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, لوگوں کو جاہل بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو شکار کر سکے. دیکھو میڈیا کو دیکھیے کتنے جھوٹ بولتے ہیں, کتنے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اہل باطل کے ہیں. دیکھو پیغمبر کے بعد علی جیسی شخصیت مسلمانوں کے درمیان مل سکتی تھی, لیکن علی کو بے نمازی قرار دیا گیا. سارے مذمتیں علی کی شان میں. لوگوں کو جاہل بنانا ہے, جاہل بنانے کے بعد اہل باطل اپنے مقصد تک پہنچ سکتے. تو اہل حق کی یہی ذمہ داری ہے. دین کی کیا مقام ہے اس عصر میں آپ خود دیکھتے ہیں. انقلاب ایران کی کامیابی ہم سب پر حجت خدا ہے. وہ بھی ایسا بچہ امام خمینی جس کے باپ مارا گیا ہے اور کشمیر سے اس کا دادا آیا ہے, ایرانیوں میں قومیت ہے, اس کے باوجود اس نے جب خدا کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش آیا کامیاب ہو گیا. انم قرآن فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, تم دین خدا کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرتا. ابھی موجودہ حالات میں دیکھیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, دو نے چار کی طرح ہے. ابھی مغرب پورا یورپ تقریباً, امریکہ, عرب دنیا اور ان کے پورا سرمایہ شام میں انقلابیوں کو پہ مقاومت کو شکست دینے کے لیے, لبنان میں شکست دینے کے لیے, عراق میں شکست دینے کے لیے, یمن میں شکست دینے کے لیے. آپ کو تعجب, ایک معجزہ ہے یعنی معجزہ مراد میرا مقصد عرفی معجزہ ہے، معجزہ ہے، دیکھیے معجزہ الہی ہے کہ پوری دنیا جن کے پاس اسلحہ ہے، جن کے پاس میڈیا ہے، جن کے پاس سرمایہ ہے، جنہوں نے دین کو استعمال کیا، خود بن سلمان نے کہا نا امریکہ کے کہنے پر ہم نے دین کو استعمال کیا امریکہ کے مفادات کے لیے، دین کو استعمال کیا، اتنے سرمایہ خرچ کیا، عراق میں 140 ارب خرید کے ممالک نے ایران کو ختم کرنے کے لیے صدام کو دیا، اور سوریہ میں خود اعتراف کر رہے تھے 137 ارب ہم نے خرچ کیا، یمن میں جو خرچ کر رہے ہیں، یمن میں ہر روز $200 ملین خرچ کرتے ہیں، اور میڈیا اور سلامتی کونسل کا استعمال کرنا، پوری دنیا کے شیاطین کو ان کے خلاف جمع کرنا، پوری دنیا میں شاید سب سے زیادہ یہ جو حقوق بشر، حقوق انسانیت کے انجمن ہیں ایران کی مذمت کرتے ہیں، سعودی عرب ایک زندان ہے، ایک جیل ہے، ایک شکنجگاہ ہے، وہ وہاں کے اہم عہدیداروں میں سے ہے، ایران کی مذمت کرتے، یہ حالات ہے، لیکن اس کے باوجود خدا نے مدد کی ہے. آپ دیکھیے سوریہ میں اہل حق، سوریہ کی حکومت اتنے حق پر ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ دیتا ہے، فلسطین کے حق میں اتنے تھوڑے سے حق پر ہے، اسی حق کے وجہ بد و بدتر میں، بدتر کو شکست دینا ہے، بدتر کو نابود کرنا ہے، بد کی مدد کیوں کرنا نہ پڑے. آپ دیکھتے ہیں پیغمبر خدا نے یہودیوں کو شکست دینے کے لیے صلح حدیبیہ انجام دیا، مشرکین کے ساتھ صلح حدیبیہ کیا تاکہ یہودیوں کو شکست دے دیں. حکمت عملی اور بد کے ذریعے بدتر کو شکست دینا. اب سوریہ میں آپ دیکھیے، لبنان میں حزب اللہ کے بات چلتی ہے، فلسطین میں یعنی ایک گولی بھی ایران کے علاوہ کسی اور نے نہیں لیا فلسطین کا، اگر یہ تحریک باقی ہے تو ایران کی وجہ سے. سوریہ میں، عراق میں، ایران نے تو شروعات میں ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ عوامی فوج بناؤ، لیکن اس وقت نہیں بنایا، لیکن جب ضرورت پیش آئی انہوں نے بنایا، اور کس طریقے سے اہل بیت کے چاہنے والوں نے قربانی کا بے مثال مناظر پیش کیے. ہمارے پاس کربلا ہے، عظیم سرمایہ ہے قربانیوں کا، جس کی مثال نہ تاریخ ملتی ہے نہ کوئی سوچ سکتا ہے. کوئی شیعہ جتنی بھی قربانی دے دے اپنے کو مقصر سمجھتا ہے کربلا والوں کے سامنے. یہ آپ دیکھیے دین کا کیا اثر ہے. حضرت تکفیریوں نے بھی شیعوں کو دکھا کر ان کو تیار کیا. دیکھیے ایک جوان تیار ہوتا ہے ٹکڑا ٹکڑا ہونے کے لیے. کل کے خوارج آج کے تکفیری بالکل ایک جیسا ہے، تکفیری کچھ بدتر ہے. خوارج کو منافقین استعمال کر رہے تھے، تکفیریوں کو امریکہ استعمال کر رہا ہے. یہ تو وہاں سے دو چار کی طرح ہے. تکفیروں نے کیا روس کو شکست دی، امریکہ کو جتوایا، روس امریکہ میں سخت مقابلہ تھا، اور پھر امریکہ کے دوسرے دشمن ایران اور حزب اللہ کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، شیعوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں امریکہ کی مدد کے لیے، اور کوئی کام نہیں کر رہے، اسلام کو تو نقصان پہنچا رہا ہے. تو ایک مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو کوشش ہی کرتے ہیں، لوگ بے ایمان ہو جائے. آپ سوشل میڈیا کو دیکھیے، دوسرے میڈیا کو دیکھیے، تمام ذرائع کے دیکھیے، لوگوں کو بے دین کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی جاتی ہیں. یہ اور انسان کے در پاس بے دین ہونے کی صلاحیت ہے، کیونکہ انسان میں حیوانیت بھی ہے، انسانیت بھی ہے. امتحان کے لیے دونوں پہلو کی ضرورت ہے. اگر حیوانی خواہشات بالکل نہ ہو تو امتحان نہیں ہے. تو حیوانیت بھی ہے، انسانیت بھی ہے. حیوانی تقاضوں کو ورغلاتے ہیں، ابھارتے ہیں، شہوت کو ابھارتے ہیں، اب ابھار کر لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پروپیگنڈے کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، یہ ایک مرحلہ ہے لوگوں کو بے دین بنانا. دوسرا مرحلہ دینداروں سے ناجائز فائدہ اٹھانا بے دینی کے لیے، دینداروں کو استعمال کر کے بے دینی کے لیے. آپ خود دیکھیے تکفیریوں کو استعمال کیا مغرب کے مفادات کے لیے، یہ دوسرا. خود ہمارے شروع میں بھی محبت اہل بیت کے نام سے شیعہ سنی لڑانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں. علم کے صریح احادیث مذمت میں امام رضا کی وہ مشہور حدیث ہے، کہ ہمارے مخالفین نے ہمارے شان میں ایسی احادیث گڑھ لیے ہیں. تین قسم کے احادیث، ایک یہ ہے جن احادیث سے ہمارے شان میں کمی ہوتی ہے، ہماری گویا مذمت میں ہے. دوسری قسم کے احادیث ایسی ہے جو غلو، جن میں غلو ہے، ان کو سننے والے ہمارے شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں. تیسرا وہ احادیث ہے جس میں ہمارے دشمنوں کا نام لے کر برا بلا کہا گیا ہے، تاکہ ان کے ماننے والے ہمارا نام لے کر برا بلا کہیں. اس کے باوجود ابھی دیکھا ایک گروہ جس میں نام نہاد مشتہد ہے، میں ان کو مشتہد نہیں مانتا ہوں، یعنی میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، لیکن بہرحال میڈیا ہے، میڈیا ان کو مشتہد، ظاہر بی بی سی کہے تو بی بی سی کا کون انکار کرے گا. وہ لوگ اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں بات اتر جائے، بڑے نفسیاتی ماہرین ہوتے ہیں. تو دیکھیں شیعوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں شیعہ سنی لڑانے کے لیے. شیعہ مذہب میں تشدد کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. شیعہ مذہب میں جہاں بھی شیعوں کا اکثریت ہے، دوسرے مذہب والوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا ہے. یہ اہل بیت کی تربیت ہے، ہم اس پر خوش ہیں کہ ہمارے علاقوں میں دوسرے لوگ سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں. یعنی کچھ دوسرے علاقوں میں جائے آپ سمجھیں کہ درندوں کے درمیان آئے ہیں، اپنے آپ کو چھپانا پڑتا ہے، اپنے حقیقت کو چھپانا پڑتا ہے، ورنہ دوسرے دن جان جائیں گے. ہمیں خوشی تھی ہمارے درمیان غیر آتا ہے. قم میں ایک مولانا تھا، کسی گھر میں سارے طلبا تھے، اس نے وہی پہ نماز پڑھی، اکیلا غیر مذہب کا تھا. مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے اندر اتنی آزادی ہے کہ وہ سکون کے ساتھ، وہ بھی طلبا، وہ بھی پاکستانی طلبا کے درمیان ایک گلیوں کے اندر ایک مکان ہے، وہاں کوئی مار دے بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا. یہ تربیت اہل بیت. لیکن دوسرے لوگ کیا کریں گے، کرتے ہیں، آپ خود جانتے ہیں. ہم امامہ کیسے لاتے ہیں، ابا قبا کو بند کر کے لا کر، یہ حالت ہے. شرم آنے چاہیے مسلمانوں کو کہ دوسروں کو زندہ رہنے کی، جو ان جیسے نہیں سوچتے ہیں، ان کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیتے. تو عرض یہ کر رہا تھا دین کو استعمال کریں. ان سب کے پیچھے مغرب کا ہاتھ ہے. خود یورپ نے چند سال پہلا نوبل کے انعام دیا یورپ کو، سلو کے انعام، جبکہ پوری جنگیں منتقل کی عالم اسلام میں. عالم اسلام کے ہر جنگ کے پیچھے یورپ اور امریکہ ہے، اور اپنے آپ کو انعام بھی دیتے ہیں. یقین کیجیے اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی جنگ بھی نہیں آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، کوئی جنگ ہو نہیں سکتی تھی. تو یہ جو حق و باطل کی جنگ ہے، مقاومت اور امریکی پٹھوں کے درمیان جو جنگ ہے، بلکہ عالم باطل اور عالم حق کے درمیان جو جنگ ہے، اس میں اعلی حق کہ عدہ کم ہے، عدہ کم ہے، تعداد کم ہے، سارے مسائل کے باوجود کربلا والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ثابت قدم ہے، اور کامیابی کے بہت ہی قریب ہے. اگرچہ جب تک انسان زندہ ہے تب تک امتحانات کا سلسلہ رہے گا. موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، ان دقوت از ازل آمد، پتی حق و باطل کی جنگ رہے گی امام کے ظہور تک، کہ جس زمانے میں حق کا آخری غلبہ ہوگا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے ادیان پر حق غالب ہوگا، اسلام غالب ہوگا. اب اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ اتنی مذہبی جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کا ایک اہم ہدف یہ ہے کہ انسانوں کو دین سے متنفر کرنے کا ہدف ہے، دین سے نفرت کرنے لگے، دین کو دشمن ہو جائے. دین کے ساتھ دیں گے آپ کے لیے سکون نہیں ہے. بچے یتیم ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے. مغرب میں خوب لڑایا، مغرب عیسائیوں کے تین مذہب کو آپس میں ایسا لڑایا کہ سارے عیسائی توبہ کرنے لگے، ہمیں دین کی ضرورت نہیں. ابھی دین برائے نام ہے، آپ کو جانتے ہیں وہاں پر برائے نام ہے. ہمارے مشرق میں جو عیسائی ہیں وہ زیادہ دیندار ہیں، مغرب کے عیسائی برائے نام ہیں. اس عالم اسلام میں بھی دین کو ختم کرنے کے لیے یہی حربہ آزما رہا ہے کہ ایسا لڑاتے رہو کہ سارے مسلمان دین سے دور ہو جائے، اور یہ نتیجہ سب اخذ کر سکے کہ نجات کا واحد راستہ دین سے دوری ہے. ترک دین نجات کا واحد راستہ ہے، اسی لیے اتنے لڑا رہے ہیں مسلمانوں کو. اب کون لڑا رہا ہے؟ یہی مولانے، یہی مفتی، مفتی امریکہ کے پٹھوں کے پٹھوں. ابھی خود سعودی عرب میں دیکھیے، ابھی وہ مغربی بے دینی لانے کی کھل کر اقدام بھی شروع کیا ہے, یعنی سارے حربوں کو آزما رہے ہیں. تو انشاءاللہ دین کے محافظ اہل بیت کے ماننے والا ہے. امام جب پردہ غیب میں جا رہے تھے فرمایا اس کے بعد میرے کوئی نمائندہ نہیں ہوگا, یعنی جو نواب اربعہ کی طرح کوئی اور نائب کو معین میں نہیں کروں گا. کوئی اگر ملاقات کا میرے دیدار کے دعویٰ کرے اس کو چھٹلاؤ. اب نیابت عامہ کے سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد, یعنی شیعہ علماء میں, شیعہ امت میں, شیعہ جوانوں میں, شیعہ اقلاء میں یہ صلاحیت ہے کہ دین کی حفاظت کرے, دین کے پیغام کو پہنچائے, یہ صلاحیت ہے. اور انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یعنی اس زمانے میں تمام تر مشکلات کے باوجود اہل دین کی یہ کامیابیاں دلیل ہے